الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سورہ آل عمران میں آیت نمبر 7 تک پڑھ لیا تھا. آیت نمبر 7 میں متشابہ آیات اور محکم آیات کا ذکر ہوا تھا، اور پھر راسخون فی العلم کا ذکر ہوا تھا کہ وہ ان آیتوں کو اس وجہ سے مان لیتے ہیں کہ وہ سب اللہ کی طرف سے آیا ہے. اور پھر یہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ نصیحت تو صرف وہی لوگ پکڑتے ہیں جو عقل والے ہیں. یہ جو خدا کی طرف سے ہونا ہے، یہ دلیلوں میں سے ایک دلیل ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی بات ہے. اللہ کی بات دلیل کیوں بنتی ہے؟ اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اللہ کی بات ہے. لیکن یہ دنیا میں مانا ہوا اصول ہے کہ جب ہم کسی اتھارٹی سے بات کرتے ہیں، اس کی بات جو ہوتی ہے وہ دلیل ہوتی ہے. مثلا ہم یہ کہیں کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں ملیریا ہو گیا ہے، تو بس یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ملیریا ہو گیا ہے. اس نے ٹیسٹ کی بنیاد پر کہا ہے، اپنی اسیسمنٹ کی بنیاد پر کہا ہے. عام آدمی کے مقابلے میں اس کی بات زیادہ وزنی ہوتی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا جو نظریہ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، بس ہمیں یہ بحث کرنی ہوتی ہے یا ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ بات آئی کہاں سے ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے یا کسی اور نے اللہ کے نام پہ لگا دی ہے. بس یہ تحقیق تو ہمیں کرنی پڑتی ہے. لیکن جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ اللہ نے کی ہے، تو وہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سچی بات ہے اور اس میں اس کے درست ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو جو علم کی دنیا میں رسوخ رکھتے ہیں، جن کو پتہ ہے دنیا میں علم کس کس چیز سے ثابت ہوتا ہے، کس طرح سے ثابت ہوتا ہے، وہ بس اس کی تسلی کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے تو بس ٹھیک، بات صحیح ہوگی. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ بات سمجھ میں آنا اور بات ماننا، ان کے درمیان تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری آیتیں دو قسم کی ہیں، بات سمجھ میں آ گئی کہ دو قسم کی باتیں ہیں. لیکن ایک سمجھ اس کو ہم نے مان لیا کہ ٹھیک ہے جی، آپ نے کہہ دیا کہ میری آیتیں دو قسم کی، ہم نے مان لیا. ایک یہ کہ اس کی حقیقت اندر جا کر معلوم ہو جائے، وہ ایمان کے لیے ضروری نہیں ہوتا. وہ فلسفے کے لیے تو ہو سکتا ہے ضروری ہو، لیکن ایمان کے لیے ضروری نہیں ہوتا. مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، ہم بس ایک آسمان سے واقف ہیں تو بس ٹھیک ہے، ہمارے لیے باقی 6 کے 6 مانے ہوئے ہیں. اس کی حقیقت ہمیں معلوم ہو کہ نہ ہو، وہ کس شکل کے ہیں، ان کا رنگ کیا ہے، وہ کیا ہمارے ہی آسمان کی طرح کے لگتے ہیں، یا ہماری زمین جیسی زمینیں اللہ نے بنائی ہیں تو وہ کیا ایسی زمین ہے جیسی ہماری ہے یا کچھ اور طرح کی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ہمیں جانے بغیر ہم مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے 7 آسمان ہیں، ہم ایک زمین آسمان سے واقف ہیں، باقی 6 سے ہم واقف نہیں ہیں. لیکن ہم نے واقف ہوئے بغیر مان لیا کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے. اب فرض کر لیجئے کہ جس طرح کی کائنات ہماری ہے، اس طرح کی 7 کائناتیں ہیں، تو ٹھیک، ہمیں اس کے ماننے میں، تو ایمان لانے میں اور اس کی حقیقت جان لینے میں یہ لازم نہیں ہوتا کہ حقیقت جانیں گے تب مانیں گے. بس اطلاع کافی ہوتی ہے، اس کا سورس صحیح ہے، بات صحیح پہنچ گئی ہم تک تو ہم اس کو مان لیتے ہیں، اس کی حقیقت سے واقف ہوئے یا نہ واقف ہوئے ہوتے ہوئے بھی ہم مان لیتے ہیں. تو ایمان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی حقیقتوں سے واقف ہوں، اس کے مستاق سے واقف ہوں. ایمان بس اتنا کافی ہے کہ بتانے والا کون ہے، سورس صحیح ہے، بات صحیح ہم تک پہنچی ہے، تو بس ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں اس کو. تو یہ عمل ہے جو راسخون فی العلم کا ہوتا ہے. ظاہر ہے جو پہلے سے باتیں مانی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے اوپر آدمی کا اطمینان زیادہ ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں بہت ساری باتیں ایسی بھی آئیں کہ جو نئی تھیں، نئی باتوں کو ماننا اتنا آسان نہیں ہوتا. اس کے اندر بھی ایک ہی رویہ چلتا ہے کہ بھئی اللہ نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے. تو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ، ہم یہ مان کے بیٹھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بتایا کہ نہیں بتایا، یہ بات کی بحث ہے. ہمارا صرف اتنا اطمینان کافی ہے کہ جس سورس سے میں بات آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سورس ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بات وہاں سے معلوم ہو رہی ہے. تو چنانچہ یہ جو راسخونہ فی العلم ہے، یہ پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، ہم اس پر ایمان لے آئے، اللہ نے کہہ دیا کہ سات آسمان ہیں تو ہم مان لی، بس ہمیں اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ سات آسمان کس سائز کے ہیں، کس شکل کے ہیں، کہاں پہ ہیں، ان وہ بھی ہماری مٹی کی طرح کی مٹی سے بنے ہوئے ہیں، زمین آسمان وہاں کے یا کچھ اور ہیں، وہاں بھی اسی طرح کی زندگی پائی جاتی ہے، وہاں بھی اسی طرح کے انسان پائے جاتے ہیں، ہمیں اس کی بحث کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ نے کہہ دیا کہ ہیں تو ہم نے مان لیا۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں راسخون فی العلم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دیجئے اس کے بعد کہ ہمیں ہدایت نصیب ہو گئی۔ اوپر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب آیات متشابہات اور محکمات کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ فرمایا فاما الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ کیا کرتے ہیں، فیتبعون ما تشابہ منہ، وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ان کی حقیقت جانے، ان کی جان کر رہے ہیں کہ وہ حقیقت میں کیا ہے، وہ چیز کیا ہے۔ تو اب اس دعا کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں اللہ کہ ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں، کہ ہم بھی ان چیزوں کے پیچھے نہ لگ جائیں، کہ جن چیزوں کے پیچھے لگنے سے فتنہ پیدا ہوتا ہے اور جن چیزوں کے پیچھے لگنے سے آدمی کچھ چیزوں کی حقیقت کے پیچھے لگ جاتا ہے لیکن پھنس جاتا ہے۔ جو افلاطونی فلسفہ تھا اس میں تو خاص طور سے یہ چیز بہت نمایاں تھی کہ چیزوں کی حقیقت جاننے کا ہی کام کیا جاتا تھا، کوشش یہی ہوتی تھی کہ چیزوں کی حقیقت جانے تعقل کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے۔ لیکن مسلمانوں کے ہاں یہ جو عرب تھے ان کے ہاں یہ رسم نہیں تھی، ان کے ہاں یہ طریقہ نہیں تھا کہ وہ چیزوں کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں فلسفیانہ انداز میں۔ لیکن جب فلسفہ ترجمہ ہوا تو ہمارے ہاں اس کا رواج ہو گیا۔ چنانچہ ہماری دو تین صدیاں ایسی گزری ہیں کہ جس میں بس یہی بحثیں ہو رہی تھیں۔ تو اس وقت یہ دعا کئی نفیس لوگوں کے ذہن میں ابھرتی ہوگی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمیں ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دیجئے اس کے بعد کہ ہمیں ہدایت نصیب ہو گئی ہے، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہدایت کی یہ رحمت ہمیں خاص اپنی جناب سے عطا کر، انک انت الوہاب، آپ بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ بندہ مومن کی دو حالتیں ہیں، ایک قانون اور ضابطے کے مطابق ہوتی ہیں، جو بھی اللہ کی طرف سے ہدایتیں نعمتیں ملنے والی ہوتی ہیں وہ ایک قانون اور ضابطے کے تحت ملتی ہیں یا لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق ملتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ سنزید المحسنین کے اصول پر مزید اپنی طرف سے دیتے ہیں۔ اب یہاں پر جو راسخونہ فی العلم کے دو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں تو انہوں نے بنیادی جو شرائط تھیں ہدایت ملنے کی وہ پوری کر دی، کہ جو بھی بات اللہ کی طرف سے آئے گی ہم مانیں گے، پہلی یہ شرط، بس اللہ کی طرف سے ہونا ثابت ہونا چاہیے۔ دوسری یہ بات کہ ہم، اے اللہ ہمیں ٹیڑھے راستے پر نہ چلا دینا، ہمارے دلوں کو کج نہ کر دینا۔ اب اس رویے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آتی ہی آتی ہے، جو پھر مل لدن کا ہوتی ہے، وہ پھر بندے کی جتنی جدوجہد تھی وہ تو تھی ہی، لیکن پھر خاص اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے۔ مل لدن کا مطلب ہے کہ خاص اپنی طرف سے۔ اب قانون ضابطے سے اٹھ گئی بات کہ قانون ضابطے کے مطابق تو میری کوشش ہوگی تو ہدایت ملے گی، میری تمنا ہوگی تو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، لیکن جب میں معیار پہ پورا اتر گیا ہوں تو اب خدا کی طرف سے محسنین کے لیے مزید جو رحمتیں ہوتی ہیں وہ جاری ہو جاتی ہیں۔ اس کا یہ حوالہ ہے، اس کو ہمیشہ سمجھ میں رکھنا چاہیے کہ قیامت والے دن بھی اور دنیا میں بھی یہ اصول چلتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون ضابطے کے مطابق پرکھتے ہیں، جب آدمی پرکھ میں پورا اترتا ہے تو پھر محسنین کے درجہ پانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بھی مزید دے دیتے ہیں۔ وہ پھر 700 گنا کا قانون ہے کہ کوئی چیز نیکی 700 گنا تک اجر پا سکتی ہے، یہ قانون ہے، 700 گنا سے زیادہ پھر اللہ کی مرضی، وہ جتنا چاہے دے دے۔ تو اس کا یہ حوالہ ہے وہب لنا من لدنک رحمت، خاص اپنی طرف سے بھی رحمت کرے۔ اب قانون سے اٹھا دیجئے اس بات کو، آپ نے جو ضابطے بنا رکھے ہیں ان سے بلند ہو کر ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی خاص رحمت سے بھی عطا کر دے، انک انت الوہاب، کیونکہ آپ تو بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں، بہت زیادہ دینے والے۔ تو تو اب یہ خدا کی ذات سے گویا ایک طرح سے التماس کر دیا ہے کہ ہم اگر آپ کے ضابطۂ ہدایت پر پورے اتر چکے ہیں، ہدایت کی ہمیں توفیق مل گئی ہے، تو پھر خاص اپنی طرف سے یہ بات بھی ہمارے دلوں میں ڈال دے کہ ہمارے دل ٹیڑے نہ ہوں، ہمیں کبھی بھی غلط راستے پر نہ چل پڑے۔ صحابہ کا یہی وہ مقام ہے جس کی وجہ سے وہ خیر امت قرار پائے۔ ہم اپنے لیے وہ آیت استعمال کر لیتے ہیں، وہ دراصل صحابہ کے لیے ہے، کن تم خیر امت اخرجت للناس، کہ یہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے۔ تو صحابہ کیوں بہترین امت تھے؟ اسی رویے کی وجہ سے۔ یعنی یہود کو دیکھ لیجئے، حضرت موسیٰ کے زمانے میں سورہ البقرہ میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے رسول کے مقابلے میں بھی عجیب و غریب طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا جی، وہ بتا دیجئے گائے کا رنگ کیسا ہو، یہ کیسا ہو، وہ کیسا ہو، اور طور پہ جانے لگے ہیں تب بچڑے کو معبود بنا لیا ہے، حضرت ہارون کی بات نہیں مان رہے ہیں جو سزا ملی ہے جب کہ وہ صحرا میں رہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے من و سلوا اتر رہا ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ اپنی تربیت پہ توجہ دیں وہ خربوزے اور ککڑی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ کے ہاں یہ چیز نہیں نظر آتی ہے۔ کچھ منافق تھے صفوں میں، وہ آہستہ آہستہ الگ ہو کر دیے گئے، لیکن جو صحابہ کی اصل صحابہ کی جماعت تھی اس میں آپ کو اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آئیں۔ اگر آپ فتح مکہ کے موقع پر جو مال غنیمت تقسیم کیا گیا ہے اس پہ صحابہ کو اعتراض ہوا، انصار کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولا کہ بھئی میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں، یہ مال یہیں رہ جائے گا۔ یہ جملہ سننے کے بعد کون مطمئن ہو سکتا ہے؟ مادی طور پر چیزوں کو دیکھنے والا آدمی مطمئن نہیں ہو سکتا کہ بھئی آپ نے اپنی قوم کو پیسہ سارا دے دیا ہے، مال غنیمت، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ تو انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں، صحابہ مطمئن ہو گئے۔ یہ اطمینان اس رویے کی وجہ سے جو یہاں پہ ہے کہ اچھا اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، ٹھیک، ختم ہوگی بحث، کوئی مصلحت ہوگی، کوئی حکمت ہوگی، کچھ ہوگا۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے ہر موقع پر، یعنی صلح حدیبیہ ہو تب، جنگ بدر ہو تب، جنگ احد ہو تب، اسی۔ اب یہ جو رویہ ہے یہ کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور انہی کی زبان سے بیان کیا ہے، صحابہ کی زبان سے۔ فرمایا کہ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، آپ لوگوں کو ایک ایسے دن میں جمع کرنے والے ہیں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آخرت کا ایمان جو ہے وہ کچھ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا موٹیویٹر ہے، یا ایک ایسا کنٹرولر ہے، یا ایک ایسا ڈرائیور ہے کہ جو اس ساری دنیا کی تمام نعمتوں کو حقیر کر دیتا ہے اور آدمی کو اتنا سیدھا سوچنے والا بنا دیتا ہے کہ بس خدا کی بات ہے سمجھ آ گئی، رسول کی بات ہے سمجھ آ گئی۔ یہ بحث تو ہم کر لیں گے کہ خدا کی بات ہے کہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں ہے، لیکن جب ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کی بات ہے اور یہ اللہ کے رسول ہیں تو بس ختم ہو گیا۔ اب آخرت پہ نگاہ ہوتی ہے، چنانچہ جو آخرت کی نگاہ والے لوگ ہیں ان کو دنیا کی چیزیں کم ستاتی ہیں، بہت کم ستاتی ہیں، دکھ ان کو بھی ہوتا ہے، غصہ ان کو بھی آتا ہے، لیکن وہ ایک گھنٹے دو گھنٹے بعد، ایک دن دو دن کے بعد نارمل ہو جائیں گے۔ لیکن جن کو نظر دنیا پہ ہوتی ہے آخرت پہ نہیں ہوتی، ان کے لیے وہی تکلیفیں لمبی ہو جاتی ہیں، وہ لمبی لمبی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، لمبی لمبی دشمنیاں پال لیتے ہیں۔ تو جہاں آپ دیکھیے کہ اپنے پرانے سارے تصورات کو چھوڑنا پڑے گا، اللہ نے کہہ دیا تو مان لیا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو مان لیا۔ اب بدر میں جو کچھ ہوا، احد میں جو کچھ ہوا، ہجرت کے موقع پر جو کچھ ہوا، فتح مکہ کے موقع پر جو کچھ ہوا، وہ صحابہ ایسے کھڑے ہیں کہ جیسے بس حکم آئے گا تو مان لیا، حکم آئے گا تو مان لیا۔ یہ وہ رویہ ہے جس کو میں اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتا ہوتا ہوں کہ قرآن مجید اور سنت کے حد تک یہ بات ہمیشہ واضح رہنی چاہیے کہ مجھے حکم سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یعنی اس کی حکمت، اس کی دانائی کہ پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، قابل قبول نہیں لگ رہا، لیکن لگ رہا ہے کہ اللہ نے یہی کہا ہے، بس ختم ہوگی بحث۔ یہ تو ہم بحث کر لیں گے کہ بھئی عربی زبان میں اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیا ہے، مطلب یہی ہے، ٹھیک سمجھ لیا، ٹھیک ہے، ہو گئی بحث۔ جب یہ بات سامنے آ گئی کہ ہاں اللہ کا حکم یہی ہے، اب چون چرا نہیں ہو سکتا، ماننا پڑے گا۔ یہ وہ رویہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم بنا دیتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیتا ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا ہو، کئی جگہوں پر کیا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن مجید میں کہیں حکم نہیں دیا گیا، کہیں حکم نہیں دیا گیا کہ قریش مکہ کو معاف کرنا ہے، فتح مکہ کے موقع پر آپ کو کہیں حکم نہیں دیا گیا کہ جب مکہ میں داخل ہوں تو سر جھکائے ہوئے داخل ہونا۔ سورہ البقرہ میں یہود کو جب کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ سر جھکائے ہوئے اور توبہ کرتے ہوئے داخل ہونا، آپ نے اپنے لیے اس حکم کو حکم سمجھا، حالانکہ آپ کو نہیں دیا گیا تھا۔ قصہ یوسف سنایا علیہ السلام، تو اس نے بتایا کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، اللہ تسریب علیکم الجوم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب داخل ہوئے ہیں تو سر جھکائے ہوئے داخل ہوئے ہیں، اور جب فتح مکہ کے اوپر معافی کا اعلان کیا تو یہی حضرت یوسف کے الفاظ استعمال کیے، اللہ تسریب علیکم الجوم، حکم نہیں دیا گیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جب ایک کہانی سنائی ہے تو انہوں نے سمجھا مجھے حکم دیا جا رہا ہے، تو فرما برداری کی یہ انتہا ہے جہاں پر یہ رسول کھڑے ہوتے ہیں، اور صحابہ نے بھی، جو اکابر صحابہ ہیں، انہوں نے بھی یہی ثابت کیا ہے، ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم ادھر حکم آیا بس اطاعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ آدمی جنتی آدمی ہے، یہ آدمی جنتی آدمی ہے، اور جو اس وجہ سے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دے، جی مجھے سمجھ نہیں آ رہا، وہ خدا کی اطاعت میں نہیں ہے، خدا کے ایمان میں نہیں ہے، وہ اپنی عقل کی اطاعت میں ہے، اپنی عقل کے ایمان میں ہے۔ یہ بحث الگ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا، لیکن بے شمار موقعوں پر ہمیں حکمت سمجھ نہیں آ سکتی، بے شمار موقعوں پر نہیں آ سکتی، تو بس یہ انسانوں کی حقیقت ہے۔ سائنسدانوں کو دیکھ لیجئے، ہاتھ کھڑے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، فلاں چیز سمجھ نہیں آ رہی، فلاں چیز کا بھی ہمارے پاس جواب نہیں ہے، فلاں چیز کا، فلسفیوں کو سمجھ لیجئے، وہ بھی ایسے ہی ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں، ایسا ہی مذہبی لوگوں کو دیکھ لیجئے۔ تو دنیا میں قرآن مجید نے اس حقیقت کو یوں بیان کیا ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تھوڑا ہی علم دیا گیا ہے، کمپلیٹ نالج ہمیں دیا ہی، الٹیمیٹ نالج ہمارے پاس نہیں ہے، نہ کسی انسان کے پاس ہو سکتا ہے، نہ کسی انسان کو دیا گیا ہے، تو اس لیے ہمیں پھر بعض چیزوں کی حکمت سمجھ نہیں آتی۔ اور اگر آپ حکمتوں کو دیکھیں جو بیان کی گئیں صدیوں، 12-13 صدیوں میں، وہ تھوڑے عرصے کے بعد پرانی ہو جاتی ہیں، تھوڑے عرصے کے بعد پرانی ہو جاتی ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں عدت کا کیس ابھی چلا ہے ہمارے ایک لیڈر کے حوالے سے، اس میں عدت کی جو حکمت بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ اولاد کا پتہ چل جائے کہ اولاد ہونے والی ہے کہ نہیں، تاکہ جس کی اولاد ہے اسی کے نام منسوب ہو۔ اب عدت کے معنی کوئی نہیں رہے کیونکہ آپ میڈیکل ٹیسٹ سے معلوم کر لیتے ہیں، تو 3 مہینے کی عدت کی کیا ضرورت ہے، شوہر مر گیا تو سوگ کا مہینہ ختم کریں اور اس کے بعد ٹیسٹ کریں اور شادی کرا دیں، عدت کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اس کی حکمت اب معلوم نہیں ہے۔ قرآن نے نہیں بیان کیا کہ جو رحم کی برات ہے وہ علت ہے اس کی، اب ہمیں حکمت معلوم نہیں ہو سکتی، کیونکہ مثلا ایک اور مثال سے بتاؤں گا، میری دلچسپی تھی کہ میں رضاعت کا کیس جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سگی ماں کی طرح بنا دیا، رضاعت میں سگی ماں کی طرح بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، جس خاتون نے دودھ پلایا ہو وہ سگی ماں کی طرح، اور اسی طرح عدت سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کیوں 3 مہینے کیوں کر رہے ہیں، تو عدت کے بارے میں تو ابھی تک مجھے ڈاکٹروں سے جو زوالوجسٹ ہیں ان سے باتیں کر کے انسانوں کے بارے میں جو تحقیقات ہو رہی ہیں ان کے بارے میں کبھی تک میرے پاس کوئی ایسی معلومات نہیں آئیں کہ میں سائنس کی بنیاد پر کہہ سکوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 مہینے اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھے ہیں. لیکن رضائی ماں کے بارے معلوم ہو گیا جدید تحقیقات سے کہ جو پہلے 2 سال ہیں اس میں دودھ پینے سے جینیٹک کوڈ پہ اثر انداز ہوتا ہے دودھ. آپ سے چھوٹی بات نہیں, آپ کے جینیٹک کوڈ پہ, بچے کے جینیٹک کوڈ پہ اثر انداز ہوتا ہے, یعنی اس کے ڈی این اے پہ اثرات پڑتے ہیں اس کے. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں سگی ماں قرار دے دیا, بس ٹھیک. تو مجھے سمجھ نہ آئے تب بھی میں مان رہا تھا کہ ٹھیک ہے جی, دودھ پلانے سے ایک خاتون سگی ماں بن جاتی ہے. تو بعض وقت حکمتیں وجوہات سمجھ نہیں آتی, نہیں آتی, بس ٹھیک ہے, خدا کے حکم کی وجہ سے ہم اس کو مانتے رہتے ہیں. لیکن جو آدمی کہے کہ نہیں جب تک مجھے سمجھ نہ آئے میں نہیں مانوں گا, وہ نافرمان ہے اصل میں, وہ عقل کا غلام ہے, اور عقل بھی وہ جس کو تھوڑا علم دیا گیا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ بس یہ بات سمجھ, دو چیزیں قابل تحقیق ہوتی ہیں, ایک یہ کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے کہ نہیں آئی, اللہ کے رسول کی طرف سے آئی ہے کہ نہیں آئی بات, دوسری بات جو بات مجھ تک پہنچی میں وہ صحیح سمجھ گیا ہوں, بس دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں, تیسری بات نہیں ہو سکتی. کہ جب ہمیں تسلی ہوگی کہ ہاں بات کا مطلب, جملے کا مطلب یہی ہے, آیت کے الفاظ سارے ہم نے کھنگال کے دیکھ لیے, سیاق و سباق, نظم کلام سب کچھ دیکھ لیا, بس اب سر آنکھوں پر خدا کا حکم ہے, سمجھ آئے نہ آئے. تو جن چیزوں, یہ اب وہ حکمتیں ہوتی ہیں بعض جو ہم وقتی طور پہ طے کر دیتے ہیں. میں مثال دے رہا تھا عدت بے معنی ہو گئی کیونکہ اب تو آپ اگلے دن ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ آج طلاق دی ہے شوہر نے اور اگلے دن آپ لیب میں جا کے ٹیسٹ کروائیں کہ کوئی پریگنینسی کا کوئی امکان ہے کہ نہیں ہے, نہیں ہے تو بس عدت ختم ہو گئی. کیا اللہ تعالیٰ یہی چاہتے تھے؟ مجھے نہیں معلوم, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے مجھے وقت پورا کرنا ہے, 3 مہینے پورے کرنے ہیں. تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر آ کر پھر نہ عقل نہ سائنس کوئی چیز کام نہیں کرتی, بلکہ اس آیت کو سمجھیں اس میں کیا کہا جا رہا ہے, کیا معنی ہے اس کے, تو اس کو اپنا کر چلنا چاہیے. اسی طرح ایک جو بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے حصہ آدھا دیا ہے وراثت میں بیٹے کے مقابلے میں, اس کی ایک حکمت بتائی گئی کہ چونکہ بیٹے نے گھر سنبھالنا ہے, بیٹے جو ہیں وہ والدین کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں, ان کے پاس مال چلا جائے. تو جدید معاشرت میں بیٹیاں زیادہ فائدہ مند ہو رہی ہیں کئی گھروں میں, یعنی بوڑھے والدین بیٹی کے پاس رہنے میں زیادہ عافیت محسوس کرتے ہیں نکمے بیٹے کے مقابلے میں. تو کیا حکمت ختم کر دی جائے اس کو؟ وہ حکمت تھی نہیں. تو ہم بعض حکمتیں وقتی طور پر بتاتے ہیں, وہ اگلے زمانے میں آ کے ختم ہو جاتی ہیں. سور حرام کرنے کی کئی حکمتیں بتائی گئیں, آدمی بے غیرت ہو جاتا ہے. انگریزوں کے ہاں کیا غیرت مند لوگ نہیں ہوتے, یعنی دور جدید سے پہلے ان کے ہاں سور کھانے والے اتنے غیرت مند ہوتے تھے کہ کسی مرد کو دے کے گولی مار دیتے تھے, جیسے ہمارے ہاں ہوتا, ان کی تو غیرت کو کچھ نہیں ہوتا تھا. تو اب سور کے کھانے کو کیوں اللہ تعالیٰ منع کیا ہے؟ آپ نے میرا 6-7 ہمارے انگریزوں کے آنے کے بعد 6-7 حکمتیں بتائی گئیں, 6-7 ثابت نہیں ہوتی. کچھ نے کہا جی وہ پگمنٹ سے آ جاتے ہیں, دبے سے سکن پہ آ جاتے ہیں. سور کھانے والے دونوں طرح کے لوگ ہیں, ان کے دبے سے بھی ہوتے ہیں, دبوں کے بغیر بھی ہوتے ہیں. تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ جہاں بس قرآن کھڑا کر دے, جہاں قرآن بتا دے, مثلا سور کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ نجس ہے, ناپاک ہے, کافی ہے. ناپاکی بعض چیزوں کی ہم جان سکتے ہیں, بعض کی نہیں جان سکتے. تو اللہ نے کہہ دیا کہ ناپاک ہے تو ٹھیک ہے. ہم اپنی طرف سے جب حکمت بناتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے. تو عقل کی جو بنائی ہوئی حکمتیں ہیں وہ وقتی ہوتی ہیں, عارضی ہوتی ہیں, ایک صدی میں چل سکتی ہیں, اگلی صدی میں ختم ہو جائیں گی, نئی معلومات سامنے آ جائیں گی. تو اب راستہ ہمارے پاس دو ہی ہیں, اللہ کی بتائی ہوئی حکمت پر کھڑے ہو جائیں, اور اگر اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے تو ہم بھی خاموشی اختیار کریں, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. تو یہ دلوں کے ٹیڑھے ہونے کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ دلوں کے ٹیڑھے ہونے کا مطلب کیا ہے, کہ آپ ایسے راستے پہ چل پڑیں کہ جس کا کوئی انجام نہیں ہے, جس کا کوئی ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے. تو اس سے بچانے والی یہ ایک ہی چیز ہے کہ ہم آخرت کو مانیں. چنانچہ انہوں نے تیسری بات یہ کہی, پہلی بات راسخون فی العلم کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, کیونکہ یہ ساری چیزوں پر ایمان لائے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. دوسری بات انہوں نے کہی کہ اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دل ٹیڑے نہ کر دیجئے. تیسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو قیامت والے دن سب کو جمع کرے گا تو کیا ہوگا, ٹیڑے دل والے مارے جائیں گے, صحیح دل والے کامیاب ہو جائیں گے, اور دوسری بات کیا کہ اس دن حقیقتیں بھی بیان کر دی جائیں گی کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جنت کا پھل اس طرح کا ہوگا یا میں نے کلمہ کن سے کس طرح سے بنایا تھا, واضح کر دیے جائیں گے. آج اللہ نے غیب میں رکھا ہوا, میں کئی دفعہ یہ بتا چکا ہوں, اور جو ایتھیسٹ جو ہیں ان کو بھی غلطی لگتی ہے اس دنیا کو سمجھنے میں, وہ یہ ہے کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بنایا ہے, یہ آدھی بات ہے. اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بنایا یہ آدھی بات ہے, پوری بات یہ ہے اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بنایا ہے اور اس میں امتحان غیب میں رکھ کر لیا گیا ہے, یہ پوری بات ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی طرح سے بھی نظر نہیں آئیں گے. یہاں چینی مسلمان کی چائے کو بھی میٹھا کرے گی, کافر کی چائے کو میٹھا کرے گی, یہ نہیں ہو سکتا کہ کافر کی چائے کو میٹھا نہ کرے, خدا اس طرح سے نظر نہیں آئے گا. تو جب خدا اس طرح سے نظر نہیں آئے گا تو آپ کسی جگہ پر بھی جا کر اس طرح سے ثابت نہیں کر سکتے سوائے رسولوں کے عہد کے. بس اس زمانے میں چینی کافروں کی چائے میٹھی نہیں کرتی جب ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے, بس ختم کر دیا جاتا ہے. پھر پتھر برستے ہیں تو کافروں پر ہی برستے ہیں, مومن بیچ میں کھڑا ہو بچ جاتا ہے. یہ وہ جگہ ہے صرف رسولوں کے زمانے میں ہوتی ہیں اور کسی زمانے میں نہیں ہوتی, باقی زمانوں میں بالکل غیب کا پردہ, اتنا دبیز پردہ پڑا رہتا ہے, اتنا دبیز موٹا تازہ کپڑا کہ آپ کو کوئی سرسراہٹ بھی محسوس نہیں ہوتی, خدا کے قدموں کی چاپ سنائی نہیں دیتی, خدا کے کلمہ کن کی بن بناہٹ سنائی نہیں دیتی, نہیں آئی, کبھی بھی نہیں نظر آئے گی. لیکن مجھے اور آپ کو اتنی عقل دی گئی ہے کہ ہم پس پردہ چیزوں کو جھانک کر خدا تک پہنچ سکتے ہیں, بس وہ عقل ہمیں دی گئی ہے, لیکن وہ غیب میں رہتے ہوئے ہوگی. اس لیے قرآن مجید نے آغاز ہی میں یہ بات کہہ دی اور کئی اور مقامات میں, یومنون بالغیب, جو خدا کو بن دیکھے مانتے ہیں, مطلب اس کا یہی ہے. تو یہ اصل پردہ جو پردہ ڈال دیا گیا ہے, اس پردے کو ہٹانے کی کوئی چیز دنیا میں اللہ نے پیدا نہیں کی ہے کہ ایک دم پتہ چلے اچھا سمجھ آ گئی اللہ تعالیٰ ہے. آپ ہر چیز کی ایکسپلینیشن کرتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ کائنات کے آغاز تک پہنچ جائیں, آپ کو کہیں خدا دکھائی نہیں دے گا, کہیں دکھائی نہیں دے گا, ہر چیز ایکسپلین ہوتی چلی جائے, اچھا یہ اس طرح سے ہوئی, اچھا یہ اس وجہ سے ہوئی, اچھا یہ اس وجہ سے ہوئی. تو یہ بالکل ممکن ہے کہ آپ سارے سوالوں کے جواب دے دیں اور خدا کی ضرورت محسوس نہ ہو, یہی غیب ہے. پرانے زمانے میں بھی بہت سارے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے, سائنسدان پیدا ہوئے, فلسفی پیدا ہوئے, انہوں نے بڑی بڑی چیزیں ایکسپلور کیں, تحقیقات کیں, وہ بھی نہیں پا سکے. اور دیکھیے کہ بیانات کیا ہوتے ہیں کہ ہم تو اسپیس میں چلے گئے, ہمیں تو خدا نظر نہیں آیا. فرعون کے اور اس جملے میں فرق کیا ہے, کتنا میرے لیے اونچا سا مینار بناؤ, میں جھانک کر دیکھوں آسمانوں میں خدا ہے یا نہیں, کوئی فرق نہیں. تو فرق جو چیز سمجھنے کی تھی وہ نہ فرعون نے سمجھی نہ آج کے ملحدین نے سمجھی, وہ یہ تھی کہ یہ خدا نے غیب کا پردہ خدا نے ڈالا ہوا ہے, اس نے خود فیصلہ کیا کہ میں دکھائی نہیں دوں گا, تب تم کیسے ڈھونڈ سکتے ہو اس کو, کیسے دیکھنے کا مطالبہ کر سکتے. تو ان اللہ لا یخلف المیاد, اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے, یہ یقین کی آیت ہے کہ قیامت لازمن ہوگی, اس کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے تو پورا کر کے رہے گا, اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتے. یہ جو یقین ہے انسان کا, یہ ایمانیات میں مطلوب ہوتا ہے. یہ ہمارا جو ایمان ہے, خیر عربوں کا ایمان کا تصور تھوڑا ڈفرینٹ ہے, ہمارا ذرا ڈفرینٹ ہے. ہمارا ایمان تو صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے جی ایسا ہونا ہے, یعنی ہم سارے پاکستانی مانتے ہیں کہ اللہ ہے, آخرت ہونی ہے, لیکن ہماری زندگی اس کے مطابق نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان بہت بس خبر کی حد تک ہے کہ ہمیں واقفیت ہے, خبر ہے ہمیں اس بات کی, اصل چیز یقین ہے. تو ایمان کا لازمی حصہ یقین ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ایسا ہو جائے گا. اس کو ایک مثال سے میں سمجھاؤں گا کہ میں اگر آپ سے کہوں کہ یہ چھت گرنے والی ہے چلو باہر چلتے ہیں, تو آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہلا. لیکن میں اگر اس طرح سے اطلاع دوں کہ بھائی جو یقینی آپ کے لیے ذہن پیدا کر دے, تو ایک سیکنڈ نہیں لگے گا ہم سارے باغ کے باہر نکل جائیں گے. یہ یقین میں اور خبر میں فرق ہوتا ہے. تو صحابہ کے ہاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایمان یقین کے درجے کا تھا. اس لیے ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آخرت کے پہلو سے گزرتا تھا, اسی دھیان سے گزرتا تھا, اور ہر وقت وہ اسی ناپ تول میں رہتے تھے. ہر وقت وہ اسی ناپ تول میں رہتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ دنیا کے کام نہیں کرتے تھے یا ذہنی طور پر ایک ہی جو کہتے ہیں کہ سوئی اٹک گئی ہے, ایسا نہیں تھا. وہ کیونکہ قرآن مجید کا جو ایمان کا تصور ہے دین کا, وہ اتنا بیلنسڈ ہے کہ وہاں سوئی اٹک نہیں سکتی, نہیں اٹک سکتی. وہ اتنا متوازن ہے اور اتنا سادہ اتنا آسان ہے کہ آپ کو ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے پورے 24 گھنٹے میں شاید 1.25 گھنٹے کی ضرورت ہے کوئی عمل کرنے کے لیے. باقی تو آپ نے صرف اپنے ذہن کو صحیح رکھنا, یعنی میں نے ناپ پورا تولنا ہے, وعدہ پورا کرنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے, چگلی نہیں کرنی ہے, غیبت نہیں کرنی ہے. اس میں کون سا ٹائم لگتا ہے, بلکہ ٹائم بچتا ہے. جتنا ہم پاکستانی چگلی غیبت پہ ٹائم لگاتے ہیں, اگر اس کو بچا لیں تو کیا ہی بات. تو کوئی چیز جو ہمارا اسلام کا تصور ہے دینی ذہن کا, کہ دینی ذہن کیا ہوتا ہے, وہ صرف سوچ کا فرق ہے. اور اس کے بعد کچھ چیزوں سے بچنا ہے, کچھ چیزیں کرنی ہیں. مثلا مجھے نماز کے لیے ٹائم چاہیے, جھوٹ سے بچنے کے لیے کون سا ٹائم چاہیے, ناپ تول پورا کرنے کے لیے کون سا ٹائم چاہیے, کچھ نہیں. رمضان کے روزوں میں کچھ سحر افطار کے لیے وقت چاہیے, یا کچھ بھوک کی کیفیت میں سے گزرنے کی تکلیف ہے, باقی اس میں سارا دن جو مرضی کام کریں, کوئی رکاوٹ نہیں. آپ جنگیں کریں, آپ سفر پہ جائیں, آپ سیریں کریں, آپ بڑی بڑی مہمیں کریں, کوئی اعتراض نہیں, کچھ نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن جیسے ہی آپ کسی ایسے مذہب میں داخل ہوتے ہیں جس میں آپ نے مراقبے کرنے ہیں, آپ نے چلے کرنے ہیں, ساری ساری رات جاگنا ہے, پھر کام خراب ہے. اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں یہ تو مثال ہے کہ آپ عشاء سے لے کر فجر تک سوئے رہے, اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ آپ عبادت کے لیے ساری رات جاگتے رہے, اس کی کوئی مثال نہیں ہے. تو یہ ہمارا دین کا متوازن ہونے کا, جو حالانکہ آپ کے اوپر اضافی طور پر یہ نماز مقرر تھی تہجد کی کہ آپ نے 2/3 1/3 یا آدھی رات جاگنا ہے, یہ آپ کے لیے فرض تھی, امتیوں کے لیے نہیں. امتیوں نے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو میسر ہو پڑھ لو, آدھا گھنٹہ ملتا آدھا گھنٹہ پڑھ لو, گھنٹہ ملتا گھنٹہ پڑھ لو, نہیں ملتا تو نہ پڑھو. یہاں روک لیتے ہیں جی, نماز کا وقت ہو گیا ہمارے ہاں, تو نماز پڑھ لیتے ہیں, پھر سوالات اس کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں.